ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا کہ ابدال کون ہیں، بہت لمبے سوالات ہیں، آپ لکھنے کو کہیں گے کہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی کئی گھنٹے کی مباحث ہیں اور کئی کئی سو صفحات ہیں جنہیں پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو کہا کہ ابدال آئیں گے اور بیعت کریں گے حضرت مہدی کی، اور ابدال کون ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے اس دور میں ابدال کا وجود کہاں ہے اور ان کا وجود بھی ہے یا نہیں، ہم آپ سے ایک آسان سی بات عرض کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں حنفی فقہ میں فتوے کا دار و مدار شامی رحمت اللہ علیہ پہ. ایک کتاب تھی رد المحتار، پھر در مختار اور پھر اس کی شرح، شامی رحمت اللہ علیہ، ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ، اور تمام مفتی تقریباً اسی سے رجوع کرتے ہیں. ان کے رسائل ہیں، اور وہ رسائل جو ہیں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں، اور رسائل کا مجموعہ چھپا ہے. اس میں جو 19واں رسالہ ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان میں ان کے بہت سے رسائل بہت شاندار ہیں. مولانا خالد نقشبندی تھے، مولانا خالد جو تھے وہ بیعت تھے، وہ خالص عرب اور بغداد کے ہونے کے باوجود دلی حاضر ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں، اور ان کو رہنمائی کی گئی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں جو زیادہ سب سے زیادہ قابل اعتماد تمہارے لیے ہے وہ دہلی میں اسما غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے مشائخ سے اجازت ملتی تھی، جیسے سید نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بھی یہ سلسلہ حضرت مجدد الفسانی سرندی تک پہنچتا ہے رحمہم اللہ. تو پھر خالد نقشبندی بغداد سے دلی آئے تھے، اور عجیب استعداد تھی، 10 مہینے میں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ خلافت دے دی، کمال کی استعداد تھی ان کی. اور پھر ان کا سلسلہ یہ جتنے اس وقت ترکی میں، یہ ابھی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور ترکی میں جتنی نقشبندیت ہے عالم اسلام میں عام طور پہ، اب وہ سب کے سب خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ. تو انہوں نے ان کے زمانے میں خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انہیں گمراہ قرار دیا گیا، تو ان کے دفاع میں شامی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ لکھا تھا. تو شامی کے رسائل بہت اچھے ہیں. اسی طرح شامی نے جن جنات شیاطین اور ان کا دیکھنا کہ انسان انہیں دیکھے، اس پہ مستقل ایک رسالہ لکھا ہے. اسے جو بچے انکار کرتے ہیں نا، عدل سے کام لینا چاہیے، بچوں اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ عقیدہ اصل میں کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں ابدال پر بحث کرتے ہوئے کہ شام میں ابدال ہوں گے، حضرت مہدی کی بیعت کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو آپ نے اتنی تفصیل سے اس سوال کو پوچھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے ایک رسالہ، الرسالۃ التاسعۃ والعشرون، 29 نمبر رسالہ ہے، اور نام اس کا بھی لمبا ہے، اجابت الغوثی. انہوں نے اس میں جوابات لکھے ہیں کن چیزوں کے، تشریحات کی ہیں، بے بیان حال النقباء کہ امت میں نقباء کے مقام کیا ہوتے ہیں، والنجباء نجباء کون ہوتے ہیں، ابدال والاوتاد ابدال کون ہوتے ہیں اور اوتاد کون ہوتے ہیں، 4 وتد ہوتے ہیں نا، یہ سب صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاحات ہیں. والغوث، اور جو غوث ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، یہ ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے 100-125 سال سے کہ غوث تو بس اللہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث ہی نہیں ہوتا، قیوم حقیقی اور قیوم مجازی، اور قیوم صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہوتا. اور یہ جو نقشبندی لکھتے ہیں قیوم ثانی اور قیوم اول، یہ سب گمراہی ہے، یہ سطحی باتیں، قلت مطالعہ ہے. اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں نہ جانے سے جو بے ادبی پیدا ہوتی ہے، یہ سب ان بے ادبوں کی اور ان گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں، سمجھے. یہ جو صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے بحث کی ہے نا، اس پہ وہ ایک علم ہے پورا جس کی ہوا تک نہیں لگی. تو اس لیے انہوں نے شامی جیسے فقیہ نے نجبا، نقبا، ابدال، اوتاد اور غوث، ان پانچوں پر بحث کی ہے. وبیانِ صفتہم، اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وعددہم، اور یہ کتنی تعداد میں امت میں کتنے پائے جاتے ہیں، ومساکنہم، اور کتنے ہیں، اور ان کے یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، جیسے شام میں کہ وہاں سے کچھ نقبا وغیرہ آئیں گے بیعت کرنے استمادی کی. ان ساری احادیث کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے. تو اس لیے بیٹے آپ نے جو سوال اتنا بڑا اتنا سارا تفصیل سے لکھا ہے، اس سوال کا جواب اس طرح سے دینا ممکن نہیں. آپ رسالہ پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے ہی سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور شاید اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی کہیں ہو گیا، سنا تھا. ایک صاحب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کا فون اور ان کے میسیجز ہمیشہ جرمنی سے آتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس بات کی دعوت دے چکے ہیں کہ ہم بات کریں، اور وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی احمدی فرقے کے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، وہ ان کے ایک طرح سے نمائندہ بھی ہیں. ہمیں یہی محسوس ہوا. انہوں نے دو تین چیزیں بھیجی ہیں، سوالات بھیجے. ایک تو انہوں نے ہماری غلطی کی اصلاح کی ہے، اور ہم نے کئی بیان میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک غلطی کا ازالہ. یہ 8-10 صفحے کا ایک پمفلٹ ہے، مدتوں پہلے ہم نے اسے پڑھا تھا. ہم نے کہیں کہا ہوگا، وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کہ 1908 میں یہ تحریر ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا یہ کہے کہ 1908 میں، وہ کتاب 1901 میں تحریر ہوئی ہے. ہم بالکل مانتے ہیں بھیا، مدت ہو گئی پڑھے ہوئے، کہا ہوگا 1908 کا کہا ہوگا. آپ فرماتے ہیں 1901 میں، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. ممکن ہے 1901 ہی ہو، تاریخ کا مسئلہ ہے نا، نہ یاد رہی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کوئی حرج نہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے جو کوئی عقیدے کی بحث ہو، یہ بات ایسی نہیں ہے جو کوئی فقہی بحث ہو کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، حج ہو جاتا ہے، وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ ایک تاریخ کی بات ہے. اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے کتابوں میں دیکھیں. آپ فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے ماننے میں، لیکن 1901 ہے یا 1908 ہے. ہمارے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جس تحقیق کو کر سکتے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ آپ ہی نے سچ بولا ہے، اور 1901 میں ہی کتاب لکھی گئی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو بہت سے شدید اعتراضات ہیں ان بیانات، تو بھائی انہیں سنتے کیوں ہیں؟ کوئی بہت مجبوری پیش آئے نا، اور بندہ ذہنی طور پہ مریض ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ اب وقت نہیں ہے اتنا کہ ہم اس کو تسلی، تو پھر کبھی ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں بیان سن لینا. جیسے ابھی کہا ہے نا کہ سوالات اتنے زیادہ ہیں، آپ اس کے لیے فلاں کتاب دیکھ لیں. یہ ایسے ہی سمجھے جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دو گولی صبح، دوپہر، شام، اور ایک ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ میڈیسن، یہ سیرپ جا کے وہاں سے لے لو، اور اسی سے پوچھ لینا اسے کیسے پینا. تو دونوں طرح کے جوابات ہوتے ہیں، کبھی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی وقت بھی نہیں ہوتا، اور اتنی مغز کھپائی کون کرے کسی کے ساتھ، تو اس وقت کہنا پڑتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، آپ فلاں جگہ فلاں بیان سن لیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا مریض نہ ہو، کوئی ایک شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہو کہ ہم کسی کو کہیں وہ بیان سنو. ولیہ سنگلہ، خدا بچائے اس سے. یہ بیانات ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ گپے ہیں، باتیں آپ سنتے ہی کیوں ہیں؟ مسئلہ تو یہاں سے پھر آپ سن لیتے ہیں، اور آپ کو ہم سے شدید اختلافات ہیں. تو وہ اختلافات ہمیں معلوم ہے کہ عقیدے کے درجے کے ہیں. مجھے پورا شعور اور احساس کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ امیر المومنین آپ بچپن میں انتقال کر جاتے، جنت میں چلے جاتے، یہ زیادہ اچھا ہے یا اب؟ فرمایا ہے اب زیادہ اچھا ہے. میں اپنی شعور سے، اپنی عقل سے ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، اس حال میں مروں زیادہ اچھا ہے بنسبت بچپن کی موت. تو اس حساب جتنے عقائد ہیں ایک ایک کو جانچا، پرکھا، پڑھا اور اساتذہ سے پڑھا ہے. تو اس لیے عقیدے میں تو اختلاف رہے گا ہی نا. آپ جو بھی دلائل دیں گے ہمارے دلائل اس کے خلاف ہوں گے، اور جو ہم کہیں گے آپ کے دلائل اس کے خلاف ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ احمدی نہیں نہ رہتے. اور رہ گئی یہ بات کہ ہم گفتگو کریں، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. ایک چیز کی مہینوں اور کبھی برسوں تحقیق کرنے کے بعد، برسوں تحقیق کرنے کے بعد ایک بات ہم کلیئر کر لیتے ہیں، دوستوں کو بتا دیتے ہیں، ریکارڈ کروا دیتے ہیں، بس وہ ہمارا موقف ہے. جب تک تحقیق سے اس میں تبدیلی نہ کرنی پڑے بس کہہ دیا، مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، اور نہ سنے تو زیادہ اچھا ہے، حرج کیا ہے. یہ ہماری روش ہے، یہ بحث مباحثہ اور اس کے دلائل اور اس کے دلائل اور اس کو سنو اور اس کو سنو، اس کی فرصت نہیں. کاش اللہ اپنی عبادت کے لیے اب کچھ فرصت دے دے. تو ایک بات جس کو حق سمجھتے ہیں بیان کر دی، من شاء افل یومن، اللہ نے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے، ماؤ شما کس کھاتے اور کس شمار میں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم کیوں ہر آدمی کو اپنا مخالف بنا لیں. اول تو اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کون سنتا ہے اور کون اس پہ توجہ دیتا ہے. کیوں اتنی مخالفت اپنے ذمے مول لے لیں فضول بیکار میں. آدمی چاہیے جس نے امام رازی رحمت اللہ علیہ کو پڑھاؤ، ابن عربی کو پڑھاؤ، ابو علی سینا کو پڑھاؤ، فارابی کو پڑھاؤ اور ابن عربی کو پڑھاؤ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو پڑھاؤ، ان کے فتاوی پڑھے ہوں، سیر علام النبلاء ذہبی کی وہ پڑھی ہو، اساتذہ کی خدمت میں سالہ سال رہا ہو، اپنے مشائخ سے محبت اور تعلق اور ان کے لیے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، ان کے لیے قابل فخر رہا ہو. کوئی ایسا ہو تو ہم بات کریں نا، مطلب کوئی سطح پتہ چلے نا. یہ تھوڑی ہے کہ جو اٹھے اعتراض کرے اور ہم بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے اور جواب دیں. کیوں؟ وجہ سے سمجھ ہی نہیں ان چیزوں. رازی اور غزالی اور علم کلام پہ جن لوگوں نے مباحث کی ہیں، وہاں نبوت اور اجرائے نبوت اور ابن عربی، رازی، غزالی، ابن عربی رحمہ اللہ، ان کو پڑھ کے اور سید صاحب رحمہ اسماعیل شہید کی طبقات پڑھ کے کچھ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا کیا مقام ہوتا ہے اور کون کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے. ہمارے آپ کے درمیان یہ بہت بڑا اختلاف ہے. تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اتنا پڑھے لکھے نہیں اور خام خواہ ہم اس کے ساتھ بحث میں الجھ جائیں. ایک سوال دانیال صاحب ہیں، انہوں نے انڈیا سے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ لاشوں کی تعلیم کے لیے چیر پھاڑ کرنا، پھر اسی طرح خواتین ہیں اور ایسی میتیں، ایسی لاشیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کو کلیم نہیں کرتا، یہ سب کیا ہے؟ کیا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے میڈیکل میں سرجری سیکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال درست ہے؟ بھائی ایک تو شریعت نے کچھ اجازت طبیب کو دی ہے، ڈاکٹر کو، مرد ڈاکٹر کو فتاوی عالمگیری میں اور بہت سی جگہوں پہ کہ انہوں نے کہا عورت کو جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ دیکھنا جس کو اس نے علاج کرنا ہے، انہوں نے اس کو جائز لکھا ہے. پھر بحث چھڑتی ہے کہ زندہ یا مردہ، تو ظاہر ہے کہ فقہا عام طور پہ اس کے قائل نہیں ہے کہ اس پہ جراحی کی جائے اور میت کو اس طرح سے اس کو قطع برید یا اس کے لیے جو مناسب ڈائسیکشن اس کی ایسے ڈائسیکشن کی جائے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہمارے دور میں میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب بس ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ اس کا رہ گیا ہے, وہ یہ کہ یہ کریں, اس علم کو سیکھیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. بس حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, اصولی طور پہ وہ ان معاملات میں رہنمائی کرتی ہے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے مدینہ منورہ میں کہ ہم جب بھی بیت الخلاء میں جائیں واش روم میں تو نہ تو قبلے کی طرف اپنا چہرہ کریں نہ پیٹ کریں. جب ہم نے شام فتح کیا تو عیسائیوں کے جتنے بھی واش رومز بنے ہوئے تھے وہ اسی طرح بنے ہوئے تھے کہ ان میں چہرہ یا پیٹ ایک چیز بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کنا نستعمل, ہم ان واش رومز کو استعمال کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ہی دن پورے ملک کے واش رومز تھوڑے ہی چینج کیے جا سکتے. تو انہوں نے کہا ہم انہیں استعمال کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ مجبوری ہے کیا کرے, جب تک کہ ان لوگوں نے اپنا بندوبست نہیں کر لیا. اس قسم کے مسائل میں اصولی طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں وقت, حالات, زمانہ, تعلیم کے معیار کا بدلنا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے دانیال صاحب کہ اللہ تعالی ان خطاؤں سے درگزر کرے اور قیامت میں ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں ہی تبدیل کر دے. ایک سوال پوچھا ہے کہ قرۃ الابصار یہ کیا کتاب ہے اور پڑھنی چاہیے یا نہیں. قرۃ الابصار جو ہے یہ اصل میں سیرت پہ ہے اور منظومہ ہے. منظومہ کا مطلب یہ کہ ساری سیرت طیبہ انہوں نے اشعار کی شکل میں نقل کر, جیسے شاہنامہ اسلام ہے, اسلام کی ساری تاریخ اس نے حفیظ جالندری نے, ساری تو نہیں کچھ حصہ اس کا اشعار کی صورت میں تحریر فرما دی. فردوسی کا شاہنامہ ہے, انہوں نے ایرانیوں کی تاریخ اور اسلام میں آنا اور یہ وہ سب کچھ اس میں کر دیا. بالکل اسی طرح سیرت طیبہ کو منظوم کیا گیا ہے نظم کی صورت میں. تو قرۃ الابصار جو ہے یہ سیرت, اور یہ لکھی تھی عبدالعزیز بن عبدالواحد تھے اور بہت قدیم کتاب ہے, 880 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا مصنف کا رحمہ اللہ. تو آپ سمجھ لیں 9ویں اور اب 15ویں صدی آ گئی, 600 سال تقریباً, 550 سال پرانی کتاب ہے یہ. اور اس پہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ منتقل اخبار فی شرح قرۃ الابصار, یہ تو عبداللہ بن عبد الرحیم ہے, ہمارے یہاں لائبریری میں جو نسخہ پڑا ہوا ہے یہ ان کا ہے. یہ کتاب 2008 میں چھپی تھی اور یہ تو ہمارے معاصر ہوئے گویا, یہ تو ابھی حال ہی کی شخصیت ہوئی. اب وہ منظومہ اس کو پورا پڑھنا, اس کی سیرت انہوں نے جو شرح آخر پہ کی ہے اس کو پڑھنا یہ اب تک ہو نہیں پایا, اتنا فرصت بھی نہیں ہے کہ اس کو بغور جائزہ لیں. لیکن چند مقامات سے دیکھا تھا جب خریدی تھی الحمدللہ, اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے بحث کی ہے اور غالباً انہوں نے صحیح احادیث کو جمع بھی کیا ہے, لائے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ صحیح احادیث کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو منظوم کرنا بھی بہت دشوار ہے. لیکن بس ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ سیرت کی کتابیں ہوں یا اسلام کی جتنی بھی اس موضوع پہ لکھی گئی کتابیں ہوں, ان میں ہمیشہ عقیدے کو خیال کرنا چاہیے کہ عقیدے میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ کوئی سیرت نگار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ادب, احترام, عزت اور توقیر اور ان کے مناقب بیان کرتے کرتے بسا اوقات ولیعظ باللہ خدا سے بھی درجہ بڑھانے کی بات کرتا ہے, یہ قابل قبول بھی نہیں اور اس سے بچنا چاہیے. ایک بہت تفصیل سے سوال تحریر فرمایا, کئی صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا سارا تعلق تصوف سے ہے, اور آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا اور وہاں سے فیوزات کو حاصل کرنا اور عرس میں شریک ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ہم بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، خلاصہ مختصر سا یہ ہے کہ انتظامی امور کو تشریعی امور سمجھنا یہ گمراہی ہے. بس انتظامی امور ہیں. آج سے دو صدی پیچھے چلے جائیں نا کہ بھئی حضرت کا انتقال ہو گیا، شیخ کا رحمہ اللہ، والدہ کا انتقال، والد کا انتقال. اچھا بھئی دیکھو، آج چاند کی 15 تاریخ ہے، تو آئندہ سال چاند کی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو پھر جمع ہو جائیں گے ایصال ثواب کے لیے. کوئی جلسہ کر لیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو ہدایت ملے وغیرہ وغیرہ، یہ انتظامی امور ہے نا. شریعت نے کب کہا 12 تاریخ کو جمع ہونا ہے، 13 کو ہو جاؤ تو کیا، اور 11 کو ہو گئے تو کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے. یہ انتظامی امور ہے. کیا پکنا ہے؟ اچھا چنے والے چاول پکا لیتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ وہ نہیں، مرغ پلاؤ پکائیں گے. شریعت کو اس سے کیا پڑی ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا ہے نا، تو مرغوں میں چنے شامل کر لیں یا چاول میں چنے شامل کر لیں، خدا کو اس سے کیا بحث ہے؟ وہ تو دل کے اخلاص اور دل کے تقویٰ کو دیکھتا ہے. یہ انتظامی امور، جب لوگوں نے ان انتظامی امور کو شریعت قرار دیا تو پھر ضروری تھا کہ علماء حق اٹھتے اور کہتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف دنیا کے انتظامات سے تعلق رکھتی ہیں. اگر 13 کو کر لیا اور 15 کو کر لیا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جاہل اٹھے ان کا، نہیں نہیں 12 کو ہی ضروری ہے. یہ چپکلش تھی. ہمارے کابی رحمہ اللہ نے انتظامی امور کے متعلق کہا، کسی شریعت نہ بناؤ، اگر شریعت بناؤ گے تو یہ بدعت ہے نا. تم ایک ایسی چیز دین میں داخل کر رہے ہو جو حقیقت میں نہیں ہے. ایک بزرگ ہے، ان کا عرس ہوتا ہے مثلاً 28 صفر کو. ایک آدمی کہتا ہے حضرت کے لیے ایصال ثواب ہی کرنا ہے نا، 28 کو تو مجھے فرصت نہیں، میں جا رہا ہوں انگلینڈ اور 30 کو واپس آ جاؤں گا، اور 30 کو ہم یہ تقریب ایک منعقد کر لیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے. اب کوئی خاندان میں اٹھ کھڑا اور کہے جی 30 تو ہو ہی نہیں سکتی، 28 کو ہی کرنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے، اپنی خواہش کو شریعت کے لوادے میں پیش کرتا ہے. شریعت کہتی نہیں تو شریعت پہ جھوٹ بولتا ہے، اسی کا نام بدعت ہے. انتظامی امور ہے. اور ان جھگڑوں نے امت کو پورا تقسیم کر دیا کہ دیوبندیت کیا ہے اور بریلویت کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے رکھی تھی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حافظ احمد صاحب. حافظ احمد صاحب حیدرآباد دکن بھی تشریف فرما ہوتے تھے، دارالعلوم کے محتمم بھی تھے. اور حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی سوانح عمری بھی اب آئی ہے، کمال کی شخصیت. اور دارالعلوم دیوبند کا انہیں محتمم بنا دینا اکابر کا بہت بڑا انتخاب تھا، ایسے ہی تو نہیں چل رہا تھا. پھر ان کے بیٹے تھے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا تھا، وہ ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اصفا اور اتقا تھے بنسبت ان کے جنہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منصب چھینا. اب تو 50 سال ہو گئے ہیں، اب تو تاریخ سامنے ہے نا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ سنے، باتیں سنی، اور کیا کہنا ان کا، ان جیسا خطیب اب تک کوئی ہندوستان میں نہیں آیا. اور پھر اپنے دادا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں جو ان کو پتا تھیں، کمال کمال کا بیان تھا. یعنی ہم نے اپنے بچپن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی تقاریر سنی، اور پھر جب ہم نے علم کلام کو پڑھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہم نے قاری عبد الرشید صاحب اپنے استادوں سے پڑھی، تو پھر رہ رہ کے خیال آتا تھا کہ اچھا یار، یہ تو وہ بات تھی جب ہم بچے تھے تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا. ہم زیادہ نقل وقل میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا، ہم اپنی ذاتی بات کیوں جھوٹ بولیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھپی ہے، ان کی تقاریر اور یہ چیزیں 11-12 جلدوں میں ہیں. حکیم الاسلام انہیں کہا جاتا ہے. قاری محمد طیب صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب، دارالعلوم کراچی کے بانی، یہ سب لوگ آپس میں بالکل بلا تکلف دوستی یاری تھی رحمہ اللہ. مفتی محمد حسن صاحب، جامعہ شرفیہ کے بانی، ایک اس طرح گن لیتے ہیں. سید سلیمان ندوی، مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندھلوی، یہ سب کے سب حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کے خلفاء میں سے تھے، اور سب ایک دوسرے کے باہم شیر و شکر تھے. کیا فرشتوں سے برتر اور بہتر ان کی مجلسیں ہوتی تھیں رحمہ اللہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چھپی ہیں نا تقاریر، اس میں 10ویں جلد آپ دیکھ لیں، اس میں ایک جگہ آیا ہے افادات علم و حکمت. دیوبند کا مسلک آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا. اس دیوبند کے مسلک پہ نہ جائیں جو پاکستان میں مختلف شکوں میں تقسیم ہو کے اپنے آپ کا انتساب دیوبند کی طرف کر رہے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے معتمم رہے ہیں، اور پوتے ہیں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت اس میں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا انتہائی برکت کا ذریعہ ہے، فیض کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. آپ نے یہی پوچھا ہے سوال میں کہ اولیاء اللہ کی قبروں سے فیض ہوتا ہے یا نہیں، یہ حضرت رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا ہے. اور علماء دیوبند کے ہاں خود بیعت و ارشاد کا سلسلہ ہے. ہم لوگ ویسے تو چشتی کہلاتے ہیں، لیکن چاروں خاندانوں میں ہمارے بزرگ ریاضتیں بھی کرواتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں، یعنی چشتیہ، قادریہ، سروردیہ اور نقشبندیہ. اور دل تھام کے اگلی عبارت بھی پڑھ لیں. ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے. مولانا عزیز الرحمان صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ سب لوگ دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے اساتذہ کا درجہ اور سب ان کے ہاتھ میں. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ جو تھے نقشبندی تھے، شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھے، اور وہ آگے شاہ عبد الغنی صاحب اور پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ. ہر سال حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پہ حاضر ہوا کرتے تھے. یہ دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور ہر سال حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ دیوبند سے تشریف لے جاتے تھے، اور اس طرح جاتے تھے کہ شاید ہی کوئی مفتی ایسے جاتا. یہ ہے دارالعلوم کی چیز. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ایک سال کے لیے دیوبند میں جا کر پڑھنا اور سند لے کے آ جانا، اس سے دیوبندیت میں نہیں آتی. کم سے کم 3 سال دیوبند میں رہے تک پتہ چلے کہ دیوبند کے اکابرین کا مزاج کیا. اسی عرس کو، تاریخ کو جب لوگوں نے ضروری سمجھا اور شریعت کا حصہ گردانا، تو پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کی، حتیٰ کہ ڈانٹا باز لوگوں کو کہ جب حضرت عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کے اس گنگو میں ہوتا ہے، مت آیا کرو ان دنوں میں. لوگ کہیں گے دیوبند کے شیخ الحدیث بھی عرس میں جا رہا تھا. یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے. جو فرق ہے دونوں میں ہم نے اسے واضح کر دیا. آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ حضرات تقریباً پورے سلسلے کے جس قدر اولیاء اور بزرگین کے مزارات پر حاضر ہوتے تھے اور قبر سے فیض حاصل قبور سے کرتے تھے. حضرت امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند یعنی حضرت کے دادا رحمہ اللہ اکثر و بیشتر سال میں کلیر شریف حاضر ہوتے، اور اس انداز سے کہ میرے خیال میں آج بھی کوئی بزرگوں کا معتقد شاید اس انداز سے نہ جاتا ہو. روڑکی سے 6 میل کے فاصلے پر حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور شہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے. تو حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پٹری پر پہنچ کر جوتے اتار لیتے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے بانی جب حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تھے تو 6 میل پہلے جوتے اتار لیتے تھے. 6 میل ننگے پیر طے کر کے وہاں پہنچ کے عشاء کی نماز کے بعد روزے میں داخل ہوتے. یہ دیوبندیت ہے. اب یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت نے اپنے دادا پہ جھوٹ بولا ہے ولی عصب اللہ، اور یہ مانے کہ اتنی بھی بات بڑھانے کی نہیں ہے کہ امت کو ٹکڑوں میں تم تقسیم کرو، ایک دوسرے پہ گمراہی کے فتوے لگاؤ. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 6 میل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کیا ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے جس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی عزت اور احترام ہے کہ وہاں ننگے پاؤں جائے. سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں عیدین کے موقع پہ عیدگاہ میں جاتے تھے، ننگے پاؤں جاتے تھے کہ عیدگاہ ایسی جگہ ہے، مسجد ایسی جگہ ہے، خدا یاد آتا ہے. اس لیے جو شوق ہے نا تفسیق اور تکفیر کا، اس کو کم کرنا چاہیے. اللہم ارن الحق کما ہیا، اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں 12 میل، 6 میل آنا 6 میل جانا، ننگے پاؤں. یہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم نہیں تھی تو اور کیا تھی. پوری رات مزار پر گزارتے، اس میں ریاضتیں، مجاہدہ، استفاضہ اور حصول فیض کرنا، اور صبح کی نماز کے لیے وہاں سے نکلتے تھے. اب کوئی اگر اپنے مشائخ کے مزارات کی طرف ننگے پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے، آپ کے بزرگ بھی تو یہ کرتے رہے، حرج کیا ہے آخر. یا تو یہ کہیں وہابی، یا تو یہ بات کریں اہل حدیث، تو پھر تو بات ہو. اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہو پھر مخالفت بھی کرتے ہو، اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے نا، تعلیم نہیں نا ہوئی، صرف جذبات، محض جذبات. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری اسی سی کی عبارتیں، جس قدر بھی ہندوستان میں سلسلے کے اقابر ہیں سفر کر کے ان کے مزارات پر حاضر ہوئے. یہ تو قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا. حضرت محمد مدنی صاحب ملتان تشریف لے جا رہے تھے، لندن میں ایک ان کے مرید تھے، بارہا وہاں ان کی خدمت میں جانا ہوا، وہ آ رہے تھے ملتان. تو انہوں نے حضرت محمد صاحب کی دعوت اپنے یہاں کی تھی، تو راستے میں گاڑی پہ سفر ہو رہا تھا اور حضرت نے فرمایا کہ درمیان میں پاک پتن بھی ہے، وہاں بھی چلیں گے. بغیر کسی سان و گمان کے گاڑی پاک پتن گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تھے اور وہ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، دعا مانگی اور پھر تشریف لے گئے. یہ ان کے والد حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہاں بھی سفر کرتے تھے درمیان میں اقابر کی مزارات پڑھتے تھے تو وہاں بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا. شاہ محب اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار الہ آباد میں ہے تو وہاں گئے، اس کے بعد کلیر شریف گئے اور اجمیر شریف الگ گئے. اسی طرح میں نے بھی ان تمام مزارات کی حاضری بھی دی ہے اور جب موقع ملتا ہے حاضر ہوتا ہوں. یہ دیوبند کے اقابر ہیں. اب یہاں فتویٰ لگا لیں جو آپ نے لگانا، نہ کریں نہ کریں. حنفیت کا دعویٰ چھوڑ دیں، دیوبندی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں، اور غیر مقلدوں کے اثرات آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن جن کا نام آپ لیتے ہیں نا ان کو نہ بدنام کریں. ہم جو طالبان کے خلاف بولتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتوت اور کام وہ کرتے ہیں جو وہابیوں کے. وہابی حنفی نہیں تھے، حنبلی بھی نہیں تھے، ولیعز باللہ. اگلے صفحے بھی سن لیجئے، ایک لطیفہ ہی ہے. ایک موقع تھا جب دیوبندی بریلوی سب علماء کو جمع ہونا تھا، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، کیونکہ جو بریلوی حضرات تھے انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نہ گئے تو سب نکھٹو کہیں گے اور ہماری بات گر جائے گی، تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا. بریلوی حضرات نے اس کانفرنس میں نمائندہ کس کو بھیجا؟ سب سے بڑے مفتی، مفتی برہان الدین صاحب جو جبل پور کے رہنے والے تھے، وہ تشریف لائے. تو جبل پور سے مفتی برہان الدین صاحب پکے بریلوی مسلک کے، وہ تشریف لائے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت محتمم تھے، لکھتے ہیں کہ وہ آئے اور مجھے اس موقع پہ صدر بنایا گیا، کانفرنس کی صدارت تھی. تو میں نے ان کی انتہائی آؤ بھگت کی. جب وہ تشریف لائے تو 20 قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا، ہر 5 منٹ کے بعد پان پیش کرنا، ہر 5 منٹ کے بعد چائے پیش کرنا، یہ مفتی برہان الدین صاحب بریلوی کی تعظیم اور عزت تھی. اور ان کی باتیں بھی بڑی عقیدت کی نگاہ سے سنی کہ جو سچی بات کہے اسے ماننا چاہیے. سچی بات شیعہ، قادیانی، مرزائی، سنی، دنیا میں جو سچی بات کہتا ہے نا، سچ کو ماننا چاہیے. وہ بہت متاثر ہوئے. جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ حج کے لیے جانے والے ہیں. میں نے عرض کیا ارادہ تو ہے. تو مفتی برہان الدین صاحب نے کہا کہ روزہ مبارک اقدس پہ میرا سلام پیش کر دیجئے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. میں نے کہا کہ تکفیر تو ختم ہوئی، یعنی بریلوی حضرات جو ہمیں کافر کہتے ہیں وہ تو قصہ ختم ہوا نا. یہ لطیفہ ہے، کہتے ہیں کیوں؟ تو میں نے کہا کہ کسی کافر کے ذریعے روزہ مبارک پر کوئی تھوڑے ہی سلام بھجوائے گا کہ مفتی برہان الدین صاحب اگر ہم کافر ہیں دیوبند والے، تو کوئی کسی کافر کو کہے گا کہ جا کے سلام میرا بھی پیش کرنا؟ اس کا مطلب ہے کفر کا فتویٰ تو آپ کی طرف سے ہم پہ ہٹ گیا. غرض، باہم ملنے سے سینکڑوں شبہات رفع ہوتے ہیں. بہت سے منافع ان کے ہاں ہیں جن سے ہم محروم ہیں، اور بہت سے منافع ہمارے ہاں ہیں جن سے وہ محروم ہیں. رلے ملیں گے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا، رلے ملے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا. یہ ہے دیوبند کا مزاج، اور یہ ہے دیوبند کا مسلک، اور جو اکابر کرتے ہیں. اس لیے وہاں کے سیاسی حالات بھی ہم سے مختلف ہیں. یہاں جو دیوبند کی طرف نسبت اور یہ اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس پہ لوگوں کو لڑانا اور امت کو ٹکڑے کرنا، یہ دیوبند کا مزاج نہیں رہا. اسی لیے ہم سب کے لیے بہت بڑی ایک مثال دارالعلوم کراچی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ جذباتی تحریکات میں اٹھے ہوں، کبھی نعرے لگائے ہوں، کبھی کفر اسلام کے جھگڑوں میں پڑے ہوں؟ کچھ نہیں. ایک طرف بس اپنا کام کرنا، علمی کام، تحقیقی کام، وہ کام اور وہ فکر جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہو، یہ کام کرنے چاہیے. سوالات کی ایک طویل فہرست ابھی بھی باقی ہے. آج کی اس نشست میں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے، ہم اس کوشش میں ہیں کہ دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں. ابھی بھی آسٹریلیا سے کچھ سوالات ہیں، کچھ آپ کے ہاں سے، یو ایس سے ہیں، کچھ لندن سے ہیں، فرانس سے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انڈیا سے تو بہت ہے. ایک مستقل آسان سا ٹیلی فون نمبر لے لیں گے اور آپ ہمیشہ اسے استعمال کیجیے. جو بھی سوال ہے اس پہ بھیجیے، تاکہ جس کا سوال پہلے آئے اسے پہلے جواب دیا جا سکے، اور جو ہمارے نمبر ہیں ذاتی طور پہ یا اور، ان نمبروں کو استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی سہولت ہو، ہمیں بھی بتاؤ کہ اس نمبر پہ اتنے سوالات آئے ہیں اور ان کے جواب کیا، وہ لکھنا ہے یا دینا ہے، جو کچھ بھی ہے. انشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو ہم نے بڑی مجبوری کے تحت بچوں کو یہاں جو عملے میں کام کرتے ہیں ان سے کہی ہے کہ ایک مستقل ٹیلی فون نمبر رکھ دو جس پہ صرف ریکارڈنگز ہوں. وہاں اس ٹیلی فون کو اٹینڈ کرنا تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی ریکارڈنگ کر دیں، آپ کوئی تحریر اس کو بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ ایک آسان ذریعہ اس میں ہمارے لیے راحت اور آسانی. تیسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ سیلاب کی صورتحال بہت خطرناک ہے. پہلے جو بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو مجبوری سے تھا کہ ہر وقت ان بیانات کے بعد رٹ لگانا کہ اس میں مدد کرو اس میں مدد کرو, حیا آتی ہے, اللہ جانتا ہے شرم آتی ہے کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے کیا کہیں جائیں اور کس سے کہیں. لیکن اب حالت یہ ہے کہ سر پاؤں سے اتر گئی ہے اور اتنی بری حالت ہے کہ بلوچستان میں اب قحط کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں. 60-60 میل تک ٹرکس ہیں, ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور سب پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آگے نہیں جایا جا سکتا. لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور بری طرح بھوک کا شکار ہے. یہ خوراک کا قحط پڑ رہا ہے اور بلوچستان کو سنبھالنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج بلوچستان کے گورنر یا وزیر اعلی نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 24 لاکھ روپے ہیں. اس وقت اس ملک کے حکمرانوں کی مدد پوری یورپین یونین نے کی ہے اور عربوں نے کی ہے, امریکہ نے کی ہے, کہاں کون سا ملک ہے جس سے پیسہ نہیں آ رہا, آسٹریلیا نے کی ہے. لیکن یہ سارا پیسہ نظر ہو جائے گا حکمرانوں کی اور اس میں گھپلے. اس لیے ہمیں ڈر اس وجہ سے ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور کراچی کے سیٹھ آئے تھے, کشمیر رہے اور ہمارے یہاں یہی ان کا قیام تھا, روزانہ آنا جانا کشمیر کا تھا. اس وقت یہ بلڈنگ بہت چھوٹی ہوتی تھی اور مشرف صاحب نے ڈیزاسٹرز کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا تھا اور ایک صاحب جرنیل اور بھی تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے, ان کی سرپرستی میں شعبہ قائم کر دیا گیا. چند سال کے بعد جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اتنے ارب روپے کا فراڈ اس میں ہوا. یہ جتنا پیسہ باہر سے آتا ہے ان تجربوں کی بنیاد پر ہم اس سے باز رہے اور آ رہی رہے کہ ہم حکومت کے کسی بھی شخص پہ اعتماد کریں. یا اب تو اس سیلاب سے پہلے مہنگائی اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اب تو یہ جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں این جی اوز اور یہ وہ, ان پہ بھی بھروسہ کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یہ تو پہلے اپنا گھر بھریں گے پھر کسی کا خیال کریں. سبھیا ہمارا تو کوئی اعتبار ایسا ہے نہیں. سوات میں بہت بری حالت ہے, نوشہرہ میں بہت بری حالت, ہستہ بستہ پورا شہر 30,000-50,000 آدمی کھلے میدان کے نیچے اور عورتیں مرد اور بچے آہوزاری مچی ہوئی ہے. اور ہم جانا چاہتے تھے وہاں, پھر اٹک پہ پہنچ کے گورنمنٹ نے ہی منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا اس لیے کہ سیلاب کے شدید خطرات. سیلاب کے اتنے شدید خطرات کے پیش نظر دنیا بھر کے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان خود نہ آئیں, نہ سفر کریں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ابھی جو ستمبر میں بارشیں ہیں وہ باقی ہیں, تو آزادانہ گھومنا پھرنا بہت مشکل. یہ ابھی آغاز ہے, اس کے بعد جب یہ پانی اترے گا تو لوگ بھاگیں گے شہروں کی طرف, شہروں میں کیمپس لگیں گے سیلاب زدگان کے, اور پھر وہ لوگ بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر لوٹیں گے. اور لوٹے گا بھوکا, آپ کہیں گے ڈاکو اور چور, اور اس کے ہاتھ جو چیز چڑھ گئی وہ لوٹ کے لے جائیں گے. اور پھر بچوں کا اغوا ہوگا, بچیوں کا اغوا ہوگا, اغوا برائے تاوان پھیلے گا اور پھر ہوگا جو ہوگا. ہمارا ملک بہت سی صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود نیپال اور بھوٹان کی طرح رہ جائے گا. اتنی سخت آفات ہیں. ہمارے سارے مذہبی حلقے کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے, مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے, یہ اللہ کا عذاب ہے یا ہماری بد انتظامی ہے؟ 70 سالوں میں ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ ایک آدمی جسے کینیڈا بھیجتے ہیں انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ بحث کرنے کے لیے، اور وہ مذاکرات کے دوران مشرف صاحب کا بھیجا ہوا آدمی بک جاتا ہے اور کینیڈین نیشنلٹی اسے مل جاتی ہے، اور انڈیا والے اس کو کینیڈا کی نیشنلٹی دلوا کے سیٹل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ پانی کا معاہدہ کہاں گیا اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کہاں گئے؟ اس نے تو سب کچھ بیچ بٹا کے اپنے خاندان کو بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویسے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ ملزموں کو گرفتار کراتے ہیں، اور ویسے تو کس کس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں کہ عالمی عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف کوئی نہیں گیا نا۔ یہ سب ہماری اپنی بد انتظامی ہے کہ 70 سال میں اربوں روپے کے محلات بنے، جس کے بھی بنے ہم سب جانتے ہیں۔ میں خدا کا عذاب مانوں اسے اس وقت جب خدا کا یہ عذاب 3 ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، پیپلز پارٹی کے رہنما، نون لیگ کے رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما، یہ سارے آخر حکمران رہے ہیں نا، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے یار؟ مگر ان کی کوٹھیاں کیوں نہیں بہ گئی؟ ان کے بچے تعلیم سے محروم کیوں نہ رہ گئے؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں برسا؟ خدا کا عذاب ان پہ نہیں آیا کہ ان کے بچوں کو فاقہ لگتا تو پھر ہم پوچھتے، پھر ہم کہتے واقعی خدا کا عذاب ہے؟ وہ انہی عیاشیوں میں ہے، وہ انہی غریب عوام کا خون چوس کے سیاست کر رہے ہیں۔ پر ظاہر ہے کہ یہ قوم کہاں سنبھلنے والی؟ بھیا دو باتوں کو اب غور کر لیں، کبھی بھی قیادت پڑھی لکھی نہیں آئی، تعلیم یافتہ قیادت آتی ہمارے ہاں تو اسے فکر ہوتا کہ 50 سال بعد قوم کا کیا بنے گا یار، کیوں نہ ہم ایک ڈیم بنائیں، کیوں نہ یہ کریں، کیوں نہ یہ کریں۔ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، انہیں شعور ہی نہیں تھا، اور دوسرے تربیت نہیں ہوئی۔ یہ لیڈرز کی تربیت ہوئی ہے، وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو زبان شرفا اپنے گھر میں کبھی نہیں بول سکتے، گلی محلے کی زبان بولتے ہیں، تربیت نہیں ہوئی۔ پی ایم اے اکیڈمی، کیڈٹ کالجز، ان میں تربیت ہوتی ہے، کھانا کیسے ہے، کانٹا کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، چمچہ کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، کیا چیز کیسے کاٹنی ہے، کیا چیز کیسے جوڑنی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ پینٹ کی کریز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، ٹوپی جو پہننی ہے کس موقع پہ کون سی پہننی ہے، یہ سب تربیت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی تربیت نہیں ہے جو یہ سکھائے کہ بیٹے آپ مسلمان فوجی ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آپ مسلمان فوجی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ کوئی ایک چیز جو اللہ تک براہ راست پہنچنے کے لیے، کوئی ذکر، اذکار، کوئی کتاب جو پڑھی پڑھائی جاتی ہو تمام کیڈٹس کالج میں، کہ حسد نہیں کرنا، کوئی عہدہ آپ سے اوپر والا لے گیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے بس یہی نصیب کیا تھا، بس ٹھیک ہے، پیسے کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، زہد، سادگی اختیار کرنی، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی خیرخواہی کے لیے یہیں رہیں اور یہیں پہ اپنی اولادوں کو رکھیں اور اس ملک کو پر امن بنائیں۔ ہر ایک کی اولاد باہر جا کے پڑتی ہے، ہر ایک کی دوسری تیسری پشت کو دیکھ لو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، اور تیسرا انہیں ٹیک اور سہارا ان مذہبی جاہل ملاؤں کا ہے، جو بجائے اس کے کہ انہیں کہیں انتظام کرو، یہ بارشیں ہیں، یہ سیلاب ہے، یہ صحرا ہیں، انہیں ہمیں آباد کرنا ہے، ڈیم بنانے ہیں، کچھ کرنا ہے، وہ ہر موقع پہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہمیں ہی پڑھنا ہے سارا، خدا کا عذاب ادھر نہیں جاتا۔ خدا کا عذاب کبھی بھی پریزیڈنسی کو نہیں پڑ گیا، اس نے ہمارے یہاں آ کر لنگر میں تیسرا موقع ہے، اس پانی سے ہمارا لنگر برباد ہوگا۔ اس لیے کہ اسباب اور وسائل نہیں کہ ہم اس لنگر کو ٹھیک طرح کر سکیں. یہ پیسہ مانگنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو بدلیں, ہم اپنی سوچ کو بدلیں, ہم کسی بھی لیڈر کو گریبان سے پکڑیں اور اسے کہیں کہاں ہے یونیورسٹی, کہاں ہیں وہ قوم اور بچے جس شعور کے ساتھ حکومت میں آئیں کہ ملک کی تقدیر کیسے ہم نے بدلنی ہے. یہ آسان سہارا ہے بس کہ اللہ کا عذاب, اللہ کا وہ عذاب ان لوگوں کے لیے کیسا خوبصورت تھا جو 2005 کا زلزلہ تھا کہ جب وہ فارغ ہوئے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے اپنی ذاتی عیاشیوں میں خرچ کر چکے. امریکہ سے بچوں کے لیے تحفے آئے اور ہم جب کام کر رہے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم گئے, وہ چیزیں وصول کرنی تھی تو ایک بچہ میرے ساتھ تھا, ہمارا بھانجا جب ڈاکٹر قدامہ ہیں, اور امریکہ سے جو امریکنز آئے تھے انہوں نے ساری چیزوں کی گنتی کرائی اور کہا یہ ہے آپ کے حوالے اور اسے جس کیمپ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈبہ, بہت بڑا, شاید 5x5 فٹ کا ہوگا, ٹافیاں اور چاکلیٹس اور سب اس میں بھرا ہوا تھا بچوں کے لیے. تو اس امریکن نے بچے سے, ہمارے بھانجے سے پوچھا کہ یہ کھاؤ گے؟ اس سے کہا ہاں. تو اسے ایک اٹھا کے دی, اور اب یاد, بہت سال ہو گئے لیکن یاد اب شاید ایسے آتا ہے کہ اس بچے سے اس نے واپس لے کے پھر ڈال دی اور اسے کہا بیٹے یہ سامان ان لو بچوں کے لیے ہے جو بچے زلزلے میں مصیبتوں میں مبتلا, یہ آپ کے لیے نہیں. یہ اس آدمی کی ایمانداری کا ایک حصہ ہے جس آدمی کی قوم پہ ہم صبح و شام چڑھتے اترتے لعنت بھیجتے. ہمارے ہاں اس کریکٹر کے آدمی ہیں کہ جو ایک ٹافی پہ خیانت نہ کرنے دیں, ہمارے ہاں اس لیول کے تھے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں مال آیا تھا اور مسجد بھری ہوئی تھی سونے اور چاندی سے. صبح نماز کے لیے حاضری ہوئی تو ان کے ساتھ عبد الرحمان ابن عوف تھے, سیدنا علی تھے, سب اکٹھے ہی دوست نماز کے لیے جا رہے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ ان کے بارے میں جن کی مسجد میں بغیر کسی پہرے کے اتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہو, اور خدا کی قسم ہے مجھے جو ایک سوئی اس میں سے کسی نے لی ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت جواب دیا, ان کا امیر المومنین آپ ایماندار ہیں نا اس لیے قوم ایماندار ہے, اگر آپ خیانت کرنے والے ہوتے تو لوگ اسے لوٹ کے لے جاتے, شاید یہ بات کافی ہو لوگوں کے سمجھنے کے لیے. اس وقت بہت شدید صورتحال ہے, ہم جہاں تک کام کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے لنگر بنانا ہے بھیا, تیسری مرتبہ, اور اس مرتبہ تو اتنا شدید ایک دم سے پانی آ گیا, اور بستر کیا اور برتن کیا اور چیزیں کیا سب کے سب بہ گئے. وہ تو لوگوں نے مشکل سے جان بچائی, اللہ کا شکر ہے بھاگے وہاں سے اور ان کی جان بچی. برتن تو یہیں خاتون تھے, انہوں نے پیسے رقم بھجوا دی, ان کا برتن خرید لیں, ان کی رقم سے جو باقی تھا ہم نے بھی بھجوا دیا کہ پورے ہو گئے, اور وہ اصرار کرتی یہیں رکھیں. لیکن اصل ڈر اس حدیث سے لگتا ہے جس میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آیا اگر تم میں سے کسی انسان نے بغیر ضرورت کے مانگنا شروع کیا فتح اللہ علیہ باب الفقر, اللہ اس شخص کو فقر و فاقہ کا دروازہ کھول کے اس میں ڈال دے. آپ سوچیں بغیر ضرورت کے مانگنا اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری عمر آدمی ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے, منع کیا ہے بغیر ضرورت کے بالکل نہیں مانگنا. اللہ فقر و فاقہ کا دروازہ ہم پہ کھول دے تو پوری دنیا کے خزانے بھی اسے پورا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم صرف اتنی بات کریں جتنا ہم کام کر سکتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاں کا لنگر بنانا ہے تاکہ سیلاب آئندہ آئے بھی تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر پہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اس وقت سوات میں ہیں, یہاں رہ کے گئے ہیں, ہمیں ان پہ اعتبار ہے, وہ سوات میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ہاں گھروں کی بہت قلت ہے, پہاڑی علاقوں میں سیلاب ان کے گھر بہا کر لے گیا. اسی طرح تیسرا مرکز جو ہے وہ نوشہرہ ہے, یہ کھانا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں. 50,000 کے قریب ڈالرز لگتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کھانے کا کریں. گندم کی اتنی قلت ہو گئی ہے, سبزیوں کی اتنی قلت ہو گئی ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے افغانستان اور ایران سے سبزیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور ان کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ بھیجیں, اس لیے کہ لوگ اب مرنا شروع ہو گئے ہیں اس قحط کی وجہ سے. اور $100,000 کے قریب وہاں سوات میں اور $100,000 کے قریب یہاں پہ نوشہرہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے قابل اعتبار دوست ہیں, انشاءاللہ وہ اس آپ کی دی ہوئی عطیات کو خرچ کریں گے. اگر آپ کو اعتبار ہو دنیا بھر میں جو مسلمان سن رہے ہیں تو اس کے لیے کام کیجئے, اور اگر آپ کہیں پہلے ہی کسی تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بالکل نہ انہیں چھوڑیے, ان کے ساتھ کام کرتے رہیے, کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں مل کے بھی لوگوں کا کام پورا ہو جاتا ہے. وہ بھی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہوں گے, ہمیں ان سے حسنِ ظن رکھنا چاہیے. اس مرکز سے مت ٹوٹیں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے تو $250,000 اس کی ایک موقع ہے, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان اور اس دنیا میں امانت داری کے وصف کے ساتھ اور آخرت میں خدا کی خوشی کے ساتھ اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.